خون پر مسئلہ پوچھ رہے ہیں, ایک ڈانس خون پر سوال کر رہے ہیں.
میں نے ان سے عرض کیا آپ کہاں سے بول رہے ہو؟
اس نے کہا میں فلانا ہوں اور آپ سے پوچھتا رہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ شخص دنیا کا ایک مشہور شہر ہے شکاگو. میں نے اسے پوچھا تم شکاگو سے کتنا دور ہو اس وقت؟ اس نے کہا تقریباً 450 کلومیٹر. کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتا جی ناراضگی معاف ہو, شاید بے ادبی ہو. میں نے کہا کوئی بے ادبی نہیں, تم کہو کیا پوچھنا ہے. کہہ رہا جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں پچھلے 6 مہینے سے اپنے والدین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں نکاح کرنے کی اجازت دے دو ورنہ میں گناہ میں پھنس جاؤں گا, مگر میرے والدین مانتے نہیں ہیں. میں نے کہا والدین کہاں ہیں؟ کہنے لگے سری نگر میں. اب میں پریشانی میں ہوں, میں یہاں رشتہ کر لیتا ہوں تو والدین ناراض, اور نہیں کرتا ہوں تو مجھ سے گناہ ہونے کا خطرہ ہے, اور اس خطرے میں اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا مجھے والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت ہے یا نہیں, اور دوسرے اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھے وہ گناہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں جو گناہ لڑکے اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال پوچھتا ہے. کہاں سے پوچھ رہا ہے؟ شکاگو سے. ظاہر ہے مجھے آپ کو یہ واقعہ سنا کر کیا ملے گا اور آپ کو اس واقعے کے سننے سے کیا, لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے, عرض یہ کرنا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں کچھ علماء, بڑے بڑے جو علماء ہوا کرتے ہیں ان کے پاس کچھ بڑے مسائل پہنچتے ہیں, اور جب زیادہ بڑے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور وہ علماء مل کر ان مسائل کو حل کرتے ہیں یا جواب نکالتے ہیں. سعودی عربیہ میں ایک علماء کی کمیٹی ہے, جب ان کے سامنے مشکل سوالات آتے ہیں تو ان کو حل کرتے ہیں. ان مشکل سوالوں میں سے ایک سوال ان کے پاس یہ آیا. کیا سوال یہ آیا؟ دنیا میں اکثر والدین بھی اور اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی رشتہ کرنے سے رکے رہتے ہیں تب تک جب تک ہماری تعلیم پوری نہ ہو جائے. یہ تب تک رشتے سے رکا رہنا درست ہے یا نہیں؟ جبکہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں طرح طرح کی خرابیاں ہو جاتی ہیں, طرح طرح کے گناہ ان سے ہوتے ہیں. تو اب تعلیمی مجبوری کی بنا پر بغیر رشتہ کے رہنا درست ہے یا نہیں, یہ آیا سوال. ظاہر ہے سوال پوری دنیا کے مسلمانوں کی صورتحال یہی ہے. ہر جگہ مسلمان جو ہیں والدین کہتے ہیں جی ابھی لڑکا پڑھ ہی رہا ہے, ابھی رشتے کی بات ہی نہیں ہے. لڑکے سے کہتے ہیں جی ابھی میں پڑھ ہی رہا ہوں, ابھی تو رشتے کی بات ہی نہیں ہے. اب یہ تعلیم کب پوری ہوگی؟ 25 سال کی عمر میں ہوگی, 30 سال کی عمر میں ہوگی, 35 سال کی عمر میں ہوگی. اس کے بعد پھر کہا ابھی تو کوئی جاب ہی نہیں مجھے ملا ہے, جب تک اپنے پاؤں پر میں کھڑا نہ ہو جاؤں گا تب تک رشتے کی بات سوچ ہی نہیں سکتا. اور اس بیچ میں یہ خیالات کے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہے, آنکھوں کے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہے, ہاتھ سے گناہ کرتا رہے, یا سب سے آخری درجے کا گناہ کیوں نہ کرتا رہے. کیونکہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان والیدان تزنیان والقدمان یزنیان والفرج یسدن. آنکھوں سے بھی زنا ہوا کرتا ہے, ہاتھوں سے بھی گناہ ہوا کرتا ہے, ایک حدیث میں زبان سے بھی زنا ہوا کرتا ہے, اور جب آخری مرحلہ آتا ہے تو گویا اس پورے کی وہ کہتا ہے ہاں یہ سب ہو گیا. اس گناہ میں یہ مبتلا رہے گا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اس صورتحال میں کیا کیا؟ وہی اس لڑکے کا سوال ہے اور وہی ہے. دیکھو ہے تو کڑوا, لیکن حق یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کے رشتے کر دیں, اور جتنا جلدی ہو سکے نوجوان لڑکوں کو اپنے رشتے کے لیے مان لینا چاہیے. رکاوٹیں رسمیں ہیں, اور رسموں کو تھوڑی دیر کے کہا یہ بعد میں دیکھیں گے, رسموں کو فی الحال ہم کو اپنی جوانی کو بچانے دو. کتنا عجیب ہے وہ گھر جس گھر میں والدین کہتے ہیں صاحب تم جوانی کی آگ میں تڑپتے رہو, رات بھر بستروں پر کروٹیں بدلتے رہو, تم دن بھر کتنے ہی گناہ کرتے رہو, مگر جب تک ہماری رسمیں پوری نہیں ہوں گی تب تک تمہیں ہمیں رشتہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ والدین جو اس بچے کو جو وہاں امریکہ میں رہ رہا ہے اور کس ماحول میں ہے, کس طرح کا دایاں بایاں اس کا حال ہے, وہاں وہ اپنے, اس سے میں نے پوچھا اب تک اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ابھی تک میں نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا ہے. مجھے یاد آیا یہ وہی شخص ہے, یہ وہی شخص ہے کہ جب یہاں سے جا رہا تھا وہاں جانے کے لیے تو دلی جب پہنچا تو اس کے والد صاحب نے کہا بھائی آپ کو ویزا کہاں ملے گا, یہ داڑھی پہلے صاف کرو, تم کو اندر کہاں جانے دیں گے ویزا, ظاہر ہے امریکن ایمبیسی میں ہی ویزا لینے جانا ہے تو داڑھی لے کر کہاں اندر جانے دیں گے. اب وہ فون کرتا ہے کہنے لگا جی والدین یوں کہہ رہے ہیں, میرے والد ڈاکٹر ہیں وہ یوں کہتے ہیں داڑھی صاف کرو پھر اندر جاؤ ایمبیسی میں, ورنہ تمہیں ویزا کہاں ملے گا, تم کو تو کہیں گے پتا نہیں یہ کون سا والا ہے, یہ تو کس طبقے کے ساتھ ان کو منسوخ کر دیں گے, میں کیا کروں. یہ مرحلہ ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے, کہے منع کرتے ہیں تو والدین ناراض, منع کرتے ہیں اگر بعد میں رکاوٹ آ گئی تو بعد میں لوگ دین کو بھی برا بلا کہنے لگتے ہیں, آپ تک کہ ایسا برا کبھی کبھی اللہ اکبر. ایک بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ جی میں رشتہ کروں گا مگر ان لڑکی والوں سے ہم کچھ نہیں لیں گے, اس نے کہا بالکل بالکل ہم کچھ نہیں لیں گے. اس کے بعد جب رشتہ طے ہو گیا وہ لڑکی والوں نے کچھ بھیجا, بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے کہا تھا نا ہم نہیں لیں گے, کہا کہ اچھا سوچ میں کہہ پا رہا ہے کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے واپس بھیج دیں گے, کہا لگا جب زیادہ انبن شروع ہو گئی تو اس نے کہا ہے تو کچھ ہی بنا اپنے دین بنا, اس باپ نے بے دھڑک کہا اے تراسی تھی دین, یہ باپ کہتا ہے کسی سے نہ کرنا. یہ باپ کہتا ہے اسی سے نگر شہر میں, اور بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی اب ابا جان کا حکم کیا ہے, میں نے کہا ان کو توبہ پڑھاؤ اور جب ذرا موڈ ان کا ٹھیک ہوگا تو بیوی سے نیا نکاح پڑھاؤ, چونکہ وہاں سے خارج ہو گیا وہ. اب کہیں گے تو بڑا سخت حکم دے رہے ہیں کہ جی ہم نہیں دے رہے ہیں, اسلام وہی کیا ہم نہیں, ہم کون ہوتے حکم دینے والے, کتاب یہ دکھا رہی ہے. بہرحال تو اس لڑکے نے اب وہ فون کر رہا دلی سے جی میں کیا کروں, اب کروں گاڑی صاف تو ہمارے لیے بھی مشکل ہے, اگر کہیں گے مت کرو صاف تو اگر واقعی ویزا نہیں ملا تو ہم کو گالیاں ملیں گی, ہم کو تو خیر کچھ نہیں ہے دین کو لوگ گالیاں دیں گے. میں نے اسے کہا, میں نے کہا ایک کام کرو تم وہاں مسجد میں جاؤ دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے ساتھ, یا اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے اس وقت, مجھے میں نے تیرے جذبے سے یہ رکھی ہے, اگر مجھے کاٹنا پڑے ابھی تک میں نے کبھی نہیں کاٹی, تو اس بات پر قادر ہے کہ اس کے ہاں اس حال میں ہی مجھے تو وہاں لے جائے. میں نے دعا خوب کر کے پھر جاؤ اللہ کے نام لے کر کے, اور والد صاحب کہیں گے کہنے کے بہت اچھا ابا جان ٹھیک ہے, اور اگر وہاں اندر انہوں نے مجھے کہا داڑھی صاف کرو تو میں واپس آ کے کروں گا, یہ تم ابا جان سے کہو تو اندر جاؤ. گیا اندر وہ, خیر شام کو فون کر کے میں نے کہا کیا ہوا, کہنے لگا جی ویزا بھی لگ گیا, تو کہا گاڑی کا کیا ہوا, کہنے لگا انہوں نے اندر جاتے مجھ سے پوچھا تم نے گاڑی کیوں رکھی ہے, تم نے کیا کہا, میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے, میں تو پڑھا نہیں ہے میں نے سنا ہے جتنے خدا نے نبی بھیجے ہیں ان سب نے داڑھی رکھی ہے, موسیٰ اور عیسیٰ نے بھی داڑھی رکھی اس لیے میں نے بھی رکھی. اس نے کہا واہ واہ بہت اچھے جوان ہو, تو ہم عیسیٰ کو مانتے مگر ہم نے نہیں رکھی تم نے رکھی ہے. تو ویزا لگ گیا, یہی لڑکا وہاں سے فون کر رہا ہے کہ جی میں اپنے رشتہ کروں یا نہ کروں والدین مجھے مانتے نہیں ہیں. والدین کیوں نہیں مانتے ہیں, کہہ لگے ہے بچے تھا مجھے لڑکی پوچھ سکر میں کیا, اس کو اپنی خدمت ہے وہ وہاں تباہ ہو جائے گا, اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کے رشتوں کی فکر کریں. تعلیم کو رکاوٹ, بھائی وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے, لاکھوں کی بلڈنگ کھڑی ہے, لاکھوں کا سامان ہے, اچھی خاصی آمدنی ہے, جتنا کسی مسافر کو آپ کھلا سکتے ہیں اتنا ہی اس بچے کی بیوی کو کھلا دینا, مگر اس بچے کی زندگی بچاؤ,
بے شک
اس نوجوان کی زندگی بچاؤ, ورنہ یہ آپ کتنے ہی نوجوان لڑکے اس وقت نامرد ہونے کے قریب ہو گئے, کیونکہ یہ تو یہ انڈر گراؤنڈ قصہ ہے, اور جب وہ پریشان ہو کر پھر پوچھتے ہیں سر ہمارے سامنے اندر حال آتا ہے اندر کیا کیا حال ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ نوجوان لڑکیاں بینگن استعمال کرنے لگ گئی ہیں. آپ لوگ کہاں ہو,
بے شک صحیح,
نوجوان لڑکیاں بینگن استعمال کرنے لگ گئی, وہاں صورتحال پہنچ رہی ہے. اس لیے ان کی فکر کریں, اپنی ان رسموں کو ان خرچوں کو رہنے دیں, یہ بعد میں دیکھتے رہیے کیا ہیں کون کون سی کرنے ہیں رسمیں, اپنی چوائس پر ہے. میں شو کروں یہ بڑھیا جو ہے وہ شوق نکال رہی ہے ادھر سے وہ تباہ ہو گئے, یہ گھر کی بڑھیا مانتی نہیں ایسے شو کروں, ایسا کہ کاؤنٹر دو ہزار کروں مس آج کروں ایسے شو کروں, یہ ایسے ایسے جملے جو ہیں بہت. بہرحال اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں. ایک صاحب ان کو میں نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا خود, یہ صاحب کیلیفورنیا کا رہنے والا ہے, وہاں سے واپس وہاں سے چھوڑ کر کے یہاں آ گیا بسنے کے لیے, وہاں کا لباس چھوڑ دیا, زبان یہاں کی سیکھی, اور وہ زبان بھی کون سی جس کو ہم سب نفرت کرتے ہیں. یہاں اگر کوئی گجر بیٹھا ہوگا مجھے معاف کریں گے, مجھے توہین کرنا مقصد نہیں ہے, گجروں اگر کشمیری کو خاص طور پر آپ شہر والوں کو کہا جائے گا گجروں کے گھر میں رہ نہیں پائیں گے, ایک وقت کا کھانا آپ نہیں کھا سکیں گے, کیوں مجاروں کا سسٹم ایسا ہی ہے, آپ کو تو فوراً مشک آ جائے گا. ٹھیک, گاڑی میں اگر کوئی گزر چلتا ہے پیچھے والا ہے کھانا پاس بنو پاؤں بروہنی جمر ہے کھانا کس پاس پاؤں, کیوں ہے کہ صاحب ہم ان کا کلچر ایسا ہی ہے, ان کا رہن سہن بیچاروں کا ایسا ہی ہے, تو اتنی ہم کو نفرت ہو جاتی ہے ان سے, یا ان کے لباس سے بھی بو آنے لگتی ہے, ان کے گھر سے بھی بو آتی ہے, اس کے کھانے سے بھی بو آتی ہے, تو آپ گوارا نہیں کریں گے. یہ کیلیفورنیا کا انگریز گجروں کے گھروں میں رہ رہا ہے, گجروں کا لباس اس نے پہنا, گجروں کی زبان اس نے سیکھی. کیوں سیکھی؟ کیونکہ گجروں کو عیسائی بنانا ہے, اور یہ پچھلے پتا نہیں کتنے سال سے جموں میں کام کر رہا ہے, اسے داڑھی بھی رکھی کیونکہ گجروں میں کام کرنا ہے, جگر بھی پہنتا ہے کیونکہ گجروں میں کام کرنا ہے. ہم حیران ہو گئے اس کی گجری زبان سن کر. جہاں کا مسلمان بڑے فخر کے ساتھ انگریزی سیکھتا ہے, وہ بھی دین کے لیے نہیں, دین کے لیے نہیں, شہرت کے لیے, عظمت کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے, اپنا وقار بلند کرنے کے لیے. ٹھیک, اس نے گوجری زبان سیکھی ہے اپنے باطل مذہب کا پرچار کرنے کی. ہماری سے ملاقات ہوئی, اس نے نام چینج کر دیا, ایسا نام رکھا جو یہاں کو اپیل کرے, بالکل سب کو صورت ویسی لگتی, گاڑی بھی ویسی رکھی, جگر بھی پہنتا ہے, خان ڈریس بھی پہنتا ہے, اور گجروں کے گھروں میں جا کر کے کام کرتا ہے, ان کے گھروں میں رہتا ہے, ان کی بری عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے, اور وقت گزارنا مطلب ان کو کبھی کتابیں, کبھی دوائیاں, کبھی کچھ اور کام کر رہا ہے. اب وہاں کے مسلمان کہہ رہے جی ہم اس کو کیا کریں, ہم تو اس کو کہہ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہنے لگے اتنے احسانات یہاں کے لوگوں پر اس کے ہیں کہ یہاں سے کہہ ہی نہیں سکتے اس کو, اور اگر ہم کچھ کہیں گے فوراً یہ سارے گجر برادری کھڑے ہو جائیں گے, کہنے لگے اتنا اچھا آدمی ہے تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے. جب ایک شخص اپنے باطل کے لیے اتنا سرگرم ہو سکتا ہے, تو مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے بھی فکر نہیں کر رہا ہے, خود اپنے آپ کو کم سے کم مسلمان بتا رہا ہے. کجا یہ کہ اس حق والے کو تو دنیا میں حق لے کر چلنا تھا, باطل والے یوں, اور یہ ابھی نہیں, یہ اب بھی ہے جموں میں اس وقت, یہاں والی میں بھی آیا وہ, اور یہاں بھی اس نے علاقے ٹریس کیے ہیں, اس علاقے میں مجھے کام کرنا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے وہاں جموں سے وہ فون کر رہے تھے کہ جس کو کریں کیا ہم. یہ ہے وہ صورت حال, گویا ایک شخص اپنے باطل کے لیے قربانی کیا دے رہا ہے, اپنا کلچر اس نے چھوڑا, اپنی زبان اس نے چھوڑی, اپنا رہن سہن چھوڑا. اندازہ کریں کیلیفورنیا میں اس کی زندگی کیسی گزرتی ہوگی, ٹھیک, اور یہاں گجروں کے گھر میں کیسی گزرتی ہوگی. اوہ کمال اور ہو گیا, اس کا بیوی کو لایا, کہنے لگا تو ہم کو یہیں رہنا ہے. تو بیوی تو پہلے کہنے لگا جی یہ کہاں یہاں رہیں گے ہم اس طرح کی پریشانی کی زندگی میں, یہاں کبھی دودھ بھی ملتا ہم کو کبھی انڈا فرائی کرنے کو نہیں ملتا, یہ ان کی مکی کی روٹیاں ہم میں کہاں کھاؤں گی. انہوں نے کہا خیر بنایا اس کا ذہن, وہ بھی تیار, بچہ ہوا. بچہ ہونے کے بعد پھر وہ کہتا ہے اگر ہم اپنے حساب سے اس کو دفن کریں گے جیسے کرتے ہوں گے وہ عیسائی, تو یہاں کے سارے لوگ چوکنا ہو جائیں گے. ہے یہ کہتا بب بھائی, لہذا مجھے ان کو کہنا ہے جس کم تو ہی کران چھٹی سیکنڈ کروں میں اس بات سے. تو مسلمان آگے اس کا جنازہ پڑھا اور کہا اور کیا کرنا ہے, تمہیں میں نے سے اشکرام سوئر ان کیا تھا, کہا چوتھا بھی کرو, تو کتنا پیسہ چاہیے, اتنا اسے ڈبل ٹربل دیا. کہا کیا کرنا ہوگا, غریبوں کھلانا, کہا سب کو لاؤ میری طرف سے کھلاؤ. وہ گزر کہہ رہے تھے کہ لگا یو سوئر ان چھوڑ اسمتی آزدہ ہے, کیا کر رہا ہے یہ, کہنے لگا صرف اس لیے تاکہ ان کو میں جال میں پھنساؤں. یہ ہے باطل والوں کی محنت. تو ہم مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے, بس یہی سوچنے کی بات ہے. اور مجھے کچھ نہیں سمجھانا تھا, بس یہی مجھے عرض کرنا تھا کہ جن کے پاس حق ہے وہ سوگ رہے ہیں, جن کے پاس حق ہے وہ ان کے رنگ میں رنگ رہے ہیں, اور جن کے پاس باطل ہے وہ اتنے سرگرم ہیں. ایک مسجد میں ایک وقت کی نماز کے لیے ایک سے زیادہ جماعت جائز ہے یا ناجائز؟ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یقیناً حدیث ہے, سنی ہوگی, پڑھی ہوگی, حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں.
اللہ,
یہ حدیث ہے, ترمذی میں حدیث موجود ہے, باقی کتابوں میں کہاں کہاں وہ مجھے یاد نہیں, ترمذی میں مجھے یاد ہے اسی طرح. ترمذی حدیث کی کتاب ہے, امام ترمذی بہت بڑے محدث گزرے تھے, امام بخاری کے زمانے میں تھے, اور ایک حدیث میں امام بخاری کا استاد ہے یہ امام ترمذی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ایک محلے سے چل رہے تھے, چلتے چلتے مسجد کے قریب پہنچے, انہوں نے فرمایا مسجد میں نماز ہو گئی؟ عرض کیا جی حضرت ہو گئی. ایک صحابی کو پوچھا آپ نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں. حضور فرمایا چلو تمہارے گھر میں ہم جماعت کریں گے. اگر مسجد میں دوسری جماعت درست تھی تو حضور فرمایا تو چلو مسجد میں دوسری جماعت کریں گے. لہذا ضابطہ کیا ہے, ضابطہ یہ ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرنی ہے. کیوں نہیں کرنی ہے؟ نمبر ایک تو ان حدیثوں کی وجہ سے. اگر وہ حضور جو گھروں میں آگ لگانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, یہ کیوں آگ لگانے کو تیار ہو, وہ تو کہہ سکتے ہیں حضرت ہم دوسری جماعت کر لیں گے جا کر, آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے, ہم دوسری جماعت کریں گے جا کر کے. کچھ لوگ کہیں گے ہم تیسری جماعت کریں گے, لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا نہیں. ضابطہ اصل میں یہ ہے کہ اگر پہلی جماعت کو بچانا ہے تو دوسری جماعت پر بین لگانا ضروری ہے, تب پہلی جماعت بچ جائے گی. اور اگر آپ دوسری جماعت پر بین نہیں لگائیں گے تو پہلی جماعت میں ہو سکتا ہے ایک امام صاحب اور ایک مؤذن اور دو چار پرانے ہمارے بزرگ, کچھ لڑکے اپنے گھر میں بیٹھے, ہم تھوڑی دیر میں جا کر اپنی جماعت دوسری کریں گے. دوسری جگہ ہوں ہم تھوڑی دیر میں جا کر اپنی جماعت دوسری کریں گے, جیسے کہ ہم نے دیکھا کچھ جگہوں پر مسلسل جماعتیں ہوتی رہتی ہیں اور بیس بیس تیس تیس جماعتیں ہوتی رہتی ہیں. تو وہاں ایک صاحب کو دکھایا, آپ کہتے ہیں نا دوسری جماعت جائز ہے, اس کا حال اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کیا نکلا. ایک صاحب جو یہ کہتے تھے کہ دوسری جماعت جائز ہے حدیث میں موجود ہے, تو میں نے کہا وہ جو حدیث میں موجود ہے اس پر آپ نے عمل کیا, نتیجہ یہ ہے کہ مسلسل بیس بیس جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں. غرض یہ کہ دوسری جماعت کرنا درست نہیں ہے, مکروہ. اب اگر کبھی دوسری جماعت نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اب سوال یہ نماز ادا ہوئی یا نہیں, جواب ہے بالکل ادا ہو گئی. دوسری جماعت کر لی, یہ دوسری جماعت ادا ہو گئی, لیکن کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہو اور ہم آئے اور یا تو ہمیں اکیلے اکیلے نماز پڑھنی ہے اور یا ہم دوسری جماعت کر لیں گے, مگر آپ دوسری جماعت کو بین لگا رہے ہیں تو ہم کیا کریں, اکیلے پڑھیں یا دوسری جماعت کر لیں؟ تو جواب آتا ہے یہ جو مسجد کا دائرہ جہاں تک ہے اس دائرے سے باہر آپ دوسری جماعت کر سکتے ہیں, مثلاً حمام کے اپوزٹ اوپر جو حصہ ہے وہاں اپنی دوسری جماعت کر لیجئے, تو آپ کی جماعت ایسے ہو جائے گی جیسے اس مسجد کے باہر, یا ایسے ہو جائے گی جیسے آپ صحن میں, یا ایسی دوسری جماعت ہو جائے گی جیسے آپ کے گھر میں. تو جماعت کی نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا, لیکن روٹین بنانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے تم اپنے اوقات کا ہمارے تابع بناؤ, اور دوسری تیسری جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں اپنی مرضی کے تابع جس وقت ہم چاہیں گے اس وقت نماز پڑھوں. اس لیے دوسری جماعت کرنا مکروہ, نمبر ایک. نمبر دو, مسجد دو قسم کی ہوتی ہے. ایک مسجد وہ ہوتی ہے جس مسجد میں مسلسل لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے, مثلا ایئرپورٹ, مثلا ریلوے اسٹیشن, مثلا بس اسٹینڈ, وہاں دوسری تیسری چوتھی پانچویں جتنی جماعتیں ہو جائیں گی وہاں اجازت ہے, کیونکہ وہ مسجد الطریق کہلاتی ہے. وہ مسجد الطریق ہے, یہ وہ والی مسجد ہے جس مسجد میں دوسری تیسری جماعت کے ایک ہی جماعت کے لیے تمام انسانوں کو پابند بنایا ہی نہیں جا سکتا. یہ محلہ ہے, اس محلے میں تمام لوگ موجود ہیں. ان تمام محلے والوں کو کہیں صاحب آپ تمام اپنے وقت پر نماز پڑھنے کے لیے آئیے, اگر محلے والوں کو کہیں گے صاحب آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں تیسری بھی کر سکتے ہیں, تو پھر محلے کی مسجد میں مسلسل جماعتیں ہوتی رہیں گی, جبکہ اسی حالت وہ جو اس کی ہے. وہاں اگر کہا جائے گا نہیں صاحب دوسری جماعت آپ نہیں کر سکتے, تو اب جو ٹرین آئی اس ٹرین والے کیسے پڑھیں گے پہلی والی جماعت, اب جو فلائٹ آئی اس فلائٹ والے کیسے پڑھیں گے دوسری جماعت, اب جو بس اسٹینڈ کے بعد دوسری بس آ گئی وہ کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے وہاں کا حکم الگ ہے, یہاں کا حکم الگ ہے. غرض دوسری جماعت کرنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے, پہلی جماعت میں شرکت کرنی چاہیے, اور اس پہلی جماعت میں شرکت بھی اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دوسری جماعت نہیں کی ہے, خود جب کی ہے ایک ہی مرتبہ, تین مرتبہ حضور نے مسجد, تین مرتبہ غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھی ہے, تین مرتبہ یا دو مرتبہ. ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد کے قریب ہونے کے باوجود دوسری جگہ نماز پڑھی ہے, اس کے علاوہ آپ نے دوسری جماعت کی ہی نہیں کری. یہ کل خلاصہ مسئلے کا. ایک حدیث میں ہے مسجد میں نماز ہو چکی تھی, کون سی مسجد ہی یہ نہیں معلوم, اتنے میں ایک صاحب آئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کون کرے گا صدقہ, اور کہا کہ یا رسول کیا کرنا ہے, حضور نے فرمایا اس کے ساتھ جماعت کرو. ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ جماعت کی گئی, تو لگتا ہے نا مسجد میں دوسری جماعت کرنے کی اجازت مل گئی, یہ تو حدیث ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہ وہی والی مسجد تھی جو راستے کو ہوتی ہے, یہ اس مسجد کا قانون ہے, اس مسجد کا قانون نہیں. قضا نماز ہم کیسے ادا کریں گے؟ قضا نماز سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کا حساب کرنا ضروری ہے. حساب کیسے کریں گے؟ حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے, آدمی یہ سوچے میں فلاں عمر میں بالغ ہوا. حوالاً یہ بھی کتنی عجیب بات ہے, اللہ اکبر, جو شرم کی باتیں ہیں ان کو مسلمانوں نے بے شرمی کے خاتے میں ڈال دیا, ٹھیک, اس میں کوئی شرم نہیں, اور جو شرم نہیں کرنی تھی وہ پوچھتے نہیں. نوجوان لڑکا کبھی نہیں پوچھتا کہ بارہویں میں کب ہو جاؤں گا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ کل سے مجھ پر نماز فرض ہو گئی. نوجوان لڑکی کبھی نہیں پوچھتی کہ مجھے بتائیے نماز مجھ پر کس دن سے فرض ہو جائے گی, نہیں پوچھیں گے. اور ہمارے علماء بھی امام صاحبان بھی شرما جاتے ہیں, جی لڑکوں کو کیسے کہیں گے ہم آپ فلاں ٹائم پہ بالغ ہو گئے, شرم کی بات ہے. اب جو شرم کی باتیں ہیں ان کو تو سیدھے جس وقت لڑکے پر غسل فرض ہو جائے گا اسی وقت وہ بالغ ہو جاتا ہے. جس وقت لڑکے پر غسل فرض ہو جائے گا ٹھیک وہی ٹائم ہے اس کے بالغ ہونے کا. فرض کرتے ہیں ایک لڑکا رات کے سویا ہوا تھا بچہ, رات کے 3 بجے اس پر غسل فرض ہوا, تو کیا کہا جائے گا؟ صاحب آپ نے عشاء کی نماز چھوڑ دی ہے نا. جی میں نے پڑھی نہیں. اس کا شاید آپ کو جرم نہیں ہے کیونکہ آپ اس وقت نابالغ تھے. فجر کی نماز آگے آ گئی, آپ بالغ ہو چکے ہیں, فرض ہو گئی آپ کا. کل آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا. جی نہیں رکھا تھا. کیوں نہیں؟ جی میں چھوٹا تھا. ہاں کل کا روزہ معاف کیونکہ آپ نابالغ تھے. صبح کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا, بالغ ہو گئے. تو گیا یہ جو باؤنڈری ہے وہ بولو کی یہ ہے لڑکوں کے لیے. لڑکیوں کے لیے جس سے پہلا مینسز آ جائے گا اسے وقت بالغ ہو جائے گی, اس سے پہلے کی عمر. بہرحال یہ 2 علامتیں ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے. تو جس لڑکا مجھے یاد ہی نہیں رکھا بالغ, کب یہ واقعہ ہو مجھے یاد ہی نہیں ہے. ٹھیک, یاد نہیں ہے تو عام طور پر جب ماحول پاکیزہ ہوتا ہے تو 14 یا 15 سال کی عمر میں یہ ہو جائے گا. اور جب گندا ماحول ہوتا ہے, جب عشق بازیوں کے چاروں طرف, جب ننگی لڑکیوں کو بسا, جب ٹی وی بہت دیکھیں گے, جب خیالات گندے ہو جائیں گے, تو وقت سے پہلے والے ہو جائیں گے. جیسے لڑکیوں کو وقت سے پہلے منسز آ جائیں گے. یہ دراصل یہ خیالات جو ہیں وہ خیالات جوش مارتے ہیں, اور جوش مارنے کے بعد جنسیات کو متحرک کر دیتے ہیں, اور وقت سے پہلے لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. یہ خراب ماحول کی خرابی ہوتی ہے وہ. اور بہرحال جب لڑکا بالغ, اگر اس کی یاد ہے کہ مجھے فلاں دن غسل فرض ہوا ہے تو اس دن سے آپ بالغ ہو گئے. اور اگر یاد نہیں ہے تو جو ہی 15 سال کی عمر کراس کر جائیں گے اس وقت بالغ ہو جائیں گے. ایک لڑکا پیدا ہوا ہے, فرض کرتے ہیں آج سے 15 سال پہلے 10 مارچ کو, 10 سال پہلے 10 مارچ کو لڑکا پیدا ہوا ہے, 10 مارچ کو دن کے 5 بجے. تو آج جو ہی وہ 10 مارچ دن کے 5 بج جائیں گے تو آپ نابالغوں کے لسٹ سے نکل کر بالغوں کے لسٹ میں چلے جائیں. یہ ہے وہ اصول. بہرحال یہ ہے وہ اصول. اس کے بعد پھر حدیث میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کا بچہ اگر ہوگا تو اس کو نماز پڑھاؤ, اور اگر 10 سال کا ہوگا تو نماز چھوڑنے پر مارو. وہ کیا فرمایا آپ نے؟ جواب یہ ہے کہ وہ نماز فرض نہیں کرائی ہے, بلکہ آپ علیہ السلام نے دراصل اس کو نماز کی تربیت دینے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو یہ تربیت کا الگ حکم ہے, بالغ ہونے کا الگ حکم ہے. لڑکا بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے سے لے کر آج تک کی عمر مجھے دیکھنی ہے کل کتنی, اس کل عمر میں مجھے دیکھنا ہے کل نمازیں میرے ذمہ فرض کتنی ہوگی. فرض کیجیے لڑکا اس سے 22 سال کا ہے, اور اس نے مان لیا کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا, تو 15 سے لے کر اس وقت 7 سال ہو گئے, 7 سال کی ٹوٹل نمازیں کتنی ہوں گی حساب لگا کر ہم نے دیکھا. یہ ہے. اس کے بعد اب خود ہی دیکھنا ہے فجر کی نمازیں میں نے کتنی پڑھی ہوں گی. تو جو اس کا ذہن کہے گا اتنی پڑھی ہوں گی, شریعت مان لے گی اسے, ہاں صاحب تسلیم آپ نے اتنی پڑھ لی, کرو اس کو لے, باقی رکھو جی یہ ہے میرا باقی. ظہر کی نمازیں اپنے ذہن سے پوچھنا ہے کتنی پڑھی ہوں گی. تب میں ان دنوں میں کالج میں تھا, بیچ میں سکول میں بھی تھا, بیچ میں کچھ دنوں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, بیچ میں چھٹیاں تھیں, بیچ میں دلی گھومنے گیا تھا, بیچ میں یہ کیا تھا. ان دنوں میں سوچ سوچ کر کے جتنی نمازیں آپ سمجھیں گے ظہر کی نماز میں نے پڑھ لی ہیں اتنی آپ لکھ لیں, اور لکھنے کے بعد ٹوٹل ظہر کی نمازوں میں سے اتنی الگ کر دیں, باقی اتنی بچ گئی. اسی طرح سے ہر نماز کا حساب سامنے آ گیا. میرے ذمے میں 22 سال کا نوجوان ہوں, میرے ذمے فجر کی نمازیں 100, ظہر کی نمازیں 100, عصر کی نمازیں 1000, کیونکہ عصر کی نماز میں کھیلنے جاتا تھا فٹ بال یا کیا کرکٹ, اس لیے وہ پڑھی ہی نہیں بالکل بھی. مغرب کی نمازیں بہت ساری پڑھی ہیں. غرض یہ کہ ہر نماز کا حساب ہمارے سامنے آ کے کھاتا تھا. اس کے بعد اب ان کو پڑھنا شروع کرنا ہے. پڑھنے کی سب سے نچلی لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک پرانی نماز بھی پڑھ لیجیے. آپ ظہر پڑھنے کے لیے آگے پرانی ظہر بھی ایک پڑھ لیجیے, نیت ہی کیجیے یا اللہ میرے ذمہ ظہر کی نمازیں جتنی باقی ہیں ان میں سے پہلی والی جو ہے وہ مجھے یاد نہیں کون سے دن کی ہے, وہ پہلی والی میں پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر, پڑھ لی ظہر کی نماز. اگلے دن ظہر پڑھنے کے لیے پھیلائیں گے, یا اللہ میرے ذمہ ظہر کی نمازیں جتنی باقی ہیں ان میں سے جو پہلی والی رہ گئی ہے وہ میں پڑھتا ہوں, بس روز یہی کہنا ہے. تو پہلی بدلتی رہے گی, آج پہلی والی یہ ہے, کل کو پہلی والی یہ ہے, پرسوں پہلی والی ہے, تو فرسٹ روز بدلتی رہے گی یہاں تک. اور روز آ کر لکھنا ہے میں نے نمازیں اتنی. میں یہاں سے نگر کچھ نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ٹھیک اسی طرح سے اپنی کاپی پہ حساب بنایا, اور ایک دن آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے کلیئر کر دیا. میں نے کہا یار تم اس وقت اس حالت میں ہو, تم کہہ سکتے ہو یا اللہ آپ کی کوئی نماز میرے ذمے نہیں ہے, میں نے ساری پڑھ دی, کچھ پڑھی ہے وقت پر, کچھ پڑھی قضا, مگر پڑھ دی. اس وقت نوجوان لڑکے ہیں یہیں کے. اب ان قضا نمازوں میں سنتیں نہیں ہیں, سنتیں معاف ہیں, تکبیر لازم نہیں ہے, پڑھیں گے بہت اچھا, نہیں پڑھیں گے کوئی حرج نہیں. ٹھیک, البتہ فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ دوسرے دیکھنے والے سوچیں گے نوجوان لڑکا ہے نفلیں پڑھتا ہے, وہ بھی شروع کر دیں گے. آپ پڑھ رہے تھے اپنی قضا, وہ سمجھے گا یہ پڑھ رہا ہے نفلیں, تو کوئی تو الجھے گا آپ سے, لگے ہے ان کی شاہ سے نفل پڑھ, اب آپ کہاں بتاتے رہیں گے میں نفل میں قضا پڑھ رہا ہوں، نمبر ایک. نمبر دو، اندازہ کیا جانا چاہیے شریعت کی نظر کہاں جاتی ہے. کہا دیکھو تمہارا بے نمازی ہونا پردے میں ہے، تم کیوں سب کے سامنے قضا نماز پڑھ کر اعلان کر رہے ہو میں بے نمازی رہ چکا ہوں؟ پردے میں پہنچ جاتا، ادھر تو ذہن جا بھی نہیں سکتا. تمہارا بے نمازی ہونا پردے میں ہے، ہم نے ستر کر رکھا ہے، تم کیوں ظاہر کر رہے ہو فجر کے وقت میں آ کر کے میں نماز پڑھا ہوں قضا؟ تھوڑا اچھا سچوتی جرم کروں، لیکن جب سبھی جرم میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اب یہ جرم لگتا ہی نہیں جرم، حالانکہ ہے. بہرحال اس طرح سے جب حساب آپ کے سامنے آ جائے گا، حساب آنے کے بعد پھر آگے ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا، بالکل جس طرح سے آپ اپنے وہاں ٹورنامنٹوں میں رن لکھتے ہیں اسی طرح سے نمازیں لکھیے کہ میں نے اتنی لی، تو اسی طرح سے وہ کاپیاں چار کھانے والی لا کر کے وہ رن رنوں کی طرح سے لکھیے، ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے میرا حساب کلیئر. اب اگر کوئی زیادہ عمر والا ہوا وہ کہے گا ہے میون کیا ہوئے، تو میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، دیوبند میں مدرسے میں پڑھتا تھا، اور دارالعلوم میں پڑھنے والے وہاں کبھی مسجدوں میں رہتے تھے، میں ایک مسجد میں امام تھا. اس مسجد میں تبلیغ والے پہنچے، ان کے ساتھ ایک موچھوں والا، اس نے مجھے بلا کر کے کہا تم کہاں ہو؟ میں نے کہا جی کشمیر کا ہوں. اچھا مسئلے سے یاد کیے ہیں؟ میں نے کہا جی تھوڑے سے کیے ہیں. اچھا مجھے مسئلہ بتاؤ یہ قضا عمری کیسے پڑھنی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم. چلا پھر کیا پڑھا ہے تمہیں؟ میں نے کہا جی معلوم کر کے بتاؤں گا. خیر چلا گیا وہاں، اگلے دن کلاس میں جانا تھا، وہاں سے ہمارے استاد ان سے انہوں نے پوچھا جی یہ قضا عمری مجھے سمجھا، انہوں نے سمجھایا تو واپس آیا. اس کو میں نے کہا تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ کو وہ مسئلہ، کہنے لگا جی کہتے ہو مجھے خان صاحب کہو. میں نے کہا جی خان صاحب، مجھے خان صاحب کہو. میں نے کہا اچھا جی خان صاحب، ذہن ہے ہم خان صاحب ہیں. میں نے کہا اچھا جی خان صاحب، یہاں تو خان کہتے ہیں گجروں کو، وہاں خان بڑا فخر کا لفظ ہے. میں نے کہا جی آپ یوں بتایا وہاں، وہ بےچارا شوش میں پڑ گیا، کہنے لگا 71 سال کی ہماری عمر ہے. میں نے کہا اچھا ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا اچھا اب کہہ لگا یہ تبلیغ والے آئے ہیں، ہم نکلے ہیں تبلیغ میں. میں نے کہا جی. کہہ لگا اس کا مطلب یہ ہوا ہم کو 55 سال کی نمازیں پڑھنی ہیں. میں نے کہا جی. بڑے بوڑھے صاحب کا کیا ہوا، ہم تو چلے. ایک سال کے بعد اسی مسجد میں پھر تبلیغی جماعت پہنچی، تبلیغ والے معراج کہتے ہیں، سفید داڑھی والا بڑا نورانی چہرہ ایک بوڑھا آ گیا. وہ آ کر السلام علیکم، آپ امام ہیں یہاں؟ میں نے کہا جی. آپ کشمیر کے ہو؟ میں نے کہا جی. آپ کو یاد ہے پچھلے سال ایک خان صاحب آپ سے ملے تھے؟ میں نے کہا جی نہیں یاد ہے. اور تم کو یاد نہیں میں نے مسئلہ پوچھا تھا؟ میں نے کہا جی یاد آ گیا. اب کہنے لگے ہم نے اس ایک سال کے اندر 30 سال کی قضا نماز پڑھ لی. جی کیسے؟ کہنے لگا کوئی مشکل نہیں، ہم شام کو بیٹھتے تھے، حکا پیتے رہتے تھے، ٹی وی دیتے تھے رات کے 11 بجے تک. ہم نے سوچا یہ ٹائم تو ہم گزارتے ہی ہیں، تو ہم عصر کی نماز پڑھ کر پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے، اور جا کر کے عصر کے بعد بھی پڑھتا رہتا تھا، مغرب بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، رات کو 11 بجے آ کر کھانا کھاتا تھا. ٹائم وہی ٹائم میں گھر میں لگاتا تھا ٹی وی دیکھنے حکا پینے میں، وہی ٹائم میں مسجد میں لانے لگا نماز اتنی ساری میری ہو گئی. تو جی کہا لگا بس اب دعا کرو تب تک اللہ تعالیٰ موت نہیں دے گا. ویسے یا اللہ آپ یوں بھی کہتا ہے یا اللہ آپ مجھے موت نہیں دینا، مجھے ابھی یہ باقی پڑھنی ہے بس. واللہ اعلم وہ آج زندہ ہوگا یا نہیں، لیکن بڑھاپے کی صورت حال 71 سال کی اس کی عمر تھی. یہ بہرحال قضا نماز کی تقدیر آپ پڑھیں بہت اچھا، اور اگر تقدیر چھوڑ دیں گے تب بھی نماز ادا ہو جاتی ہے. روزنامہ کشمیر روزنامہ جمعے کے دن سوالات آتے ہیں، اگر مہنا نور میں بھی آئیں گے تو افادہ عام ہوگا. اچھی رائے، بہت مناسب رائے. طلاق احکام، طلاق بدعت کی وضاحت فرمائیں. اسلام نے نکاح کرنے کے لیے جو اصول مقرر کیا ہے، اس اصول کے مقرر کرنے میں ایک رحمت بھی اسلام نے دی ہے. اور رحمت کیا ہے کہ صاحب دیکھو یہ عورت تم کو دی جا رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان جوڑ نہ لگ سکے، اور تمہاری زندگی اس کی وجہ سے اجیرن ہو جائے، اور اس کی زندگی تمہاری وجہ سے اجیرن ہو جائے، تو اس وقت ہم تمہیں اجازت دیں گے نہ چاہتے ہوئے، بادل نہ خاصتا، نہیں اجازت دینی تھی مگر تمہاری مجبوری کی وجہ سے اجازت دیتے ہیں، اس رشتے کو کٹ کر لینا. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب غزل مباحات الى اللہ الطلاق، اللہ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں ان میں سب سے زیادہ نفرت طلاق کے ساتھ. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا یوں بہت نہ چاہتے ہوئے بادل نہ خاصہ ہم تمہیں طلاق کی اجازت دیتے ہیں. اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے, عیسائی مذہب میں طلاق نہیں, ہندو مذہب میں طلاق نہیں, ان کو پارلیمنٹ سے طلاق کی اجازت لینی پڑی کیونکہ ان کا مذہب نہیں دیتا تھا. ہمارے دین نے پہلے ہی راستہ کھولا ہے. کیوں کھولا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں میچ نہیں کر پائیں گے تو ان کو اجازت دی, تم جدا ہو جاؤ. بہت اچھا. اب جب اسلام نے اجازت دی ہے رشتہ ختم کرنے کی تو اسلام سے پوچھنا طریقہ آپ ہی بتائیے. اسلام کہے گا ہم بتائیں گے. بہت اچھا طریقہ. بس جس پاکی کے زمانے میں جو ہی عورت منزل سے باہر آ جائے, پاک ہو جائے, اس وقت تم عورت کے نزدیک نہیں جانا جب تمہیں طلاق دینا ہوگا. پہلے سے معاہدہ بنا کر کے رکھنا تو ایک طلاق دینا ہے. اس کے بعد یہ اس طرح سے خود بخود تمہارا رشتہ ختم ہو جائے. آگے کچھ نہیں کرنا ہے تمہیں, رہنا اس کو اپنے ہی گھر میں, وہی رہے گی یہ. لیکن طلاق دینے کی وجہ سے تم دور رہنا اس سے. بہت اچھا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا اگر تم نے طلاق دینے میں جلدی کی ہے, جذبات کے رو میں بہہ گئے ہو, یا عورت کے اندر کوئی خامی تھی, اب جب طلاق کا بہن اس پر گرا وہ ضرور اپنی خامی کو دور کرے گی کیونکہ کل کو مجھے اس گھر سے نکلنا ہے. اگر اس میں ذرا سی بھی صلاحیت ہوگی وہ اپنی خامی دور کرے گی اور چند دنوں میں تم کہو گے چلو جی طلاق ہو گئی ہے, ہم دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں, ایسا پان میں کیا تھا انبد رات ہی پوچھ رہا تھا ایک کہ جی میں نے میرا رشتہ ہوا تھا کہیں, رشتہ ہونے کے بعد پھر ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے, میں نے اس لڑکی کو کسی کے ساتھ دیکھا چلتے ہوئے. میں نے کہا بس آخ طلاق زٹے ترتے سور تے پانچ تے پنچا تے ہاستے لڑکے بنا جذبات میں آخ کے زٹے ترتے سور تے پانچ پنچا تے ہاستے وہ کہتا ہے طلاق گئی. اچھا اب کہتا اب میں چاہتا ہوں پھر ہم کریں. تم کو اتنی طلاق دینی کیوں تھی پھر؟ اب ہم پھر کرنا چاہتے ہیں تو کبھی تو اسلام نے کہا جب تمہیں طلاق دینے کی مجبوری ہو تو ایک طلاق دینا. اس کے بعد اگر اگلے حالات نے تمہیں پھر قریب کر دیا اس ایک طلاق کے بعد تمہیں دوبارہ جڑنے کا پورا موقع ہے. اس ایک طلاق کو کہتے ہیں طلاق احسن. اب ایک آدمی جذبات میں آ کر کے کہنے لگا صاحب میرے پاس جتنے ہیں وہ سارے ایک ہی مرتبہ پھینکوں گا, اور جا کر کے طلاق جتنی جیسے یہ بول رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میری بیوی وہ کہہ کہ مجھے میکے جانا ہے, میں تو بس ہے وہ کہا نا مجھے جانا ہے, میں نے جب اس نے مانا ہی نہیں میں نے اسے کہا تشریح یہ پر ہم تو توڑتا ہوں طلاق, یہ پر ہم تو چینل مار لیتا ہوں طلاق, وہ کچھ طلاق ہوگی. غصے کے عجیب عجیب الفاظ بولے جاتے ہیں. خیر تو اب اگر کسی شخص نے غلطی کر کے ساری طلاقیں ایک ہی مرتبہ استعمال کر دی, اسلام کہتا ہے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اس کو کہتے ہیں طلاق بدعت. کون کہہ رہا ہے یہ غلطی کی ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں آدمی ہیں اور تاکہ بیوی کو تین طلاقیں دی. تو حضور غصے میں کھڑے ہو گئے, کہنے لگا میں موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے دین کے ساتھ مذاق ہونے لگا, ایک ہی مرتبہ تین طلاقیں کیوں دی گئی؟ یہ تو سیٹ اپ بائی سیٹ اپ استعمال کرنا. بہرحال جب ایک طلاق دے کر کے کوئی بیوی کو جدا کرے گا اس کو کہتے ہیں طلاق احسن. اس کے بعد ان کو دوبارہ جڑنے کے پورے امکانات ہیں. اور اگر تینوں طلاقیں استعمال کر گیا تو اس کو کہتے ہیں طلاق بدعت. کسی کو کہتے ہیں طلاق بدعت, اس کی وجہ سے یہ عورت ہمیشہ کے لیے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے. اب ان کو جوڑ بوڑ لگنے والا نہیں. اب اگر دوبارہ کہنے جی ہے وہ رہا بے وہ اسلام کہتا ہے یہ کہاں سے یہ چانس نکلا, یہ راستہ کہاں سے نکلا؟ تم نے تو ہم کو پہلے منع کیا تھا ایسا نہیں کرنا, یہ راستہ کہاں؟ ایک عورت تھی اس کا نام تھا رفا, وہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا نہیں, اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور طلاق لینے کے بعد دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا, اور دوسرے آدمی سے نکاح کرنے کے بعد پھر کہتی یا رسول اللہ وہ جو دوسرے آدمی کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ میں کچھ میچ نہیں ہو پا رہی ہوں, میں مطمئن نہیں ہوں, وہاں کچھ پریشانیاں ہیں, اسے میں چاہتا ہوں واپس اس شوہر کے نکاح میں چلے جاؤں گی. حضور نے فرمایا تب تک نہیں, پہلے اس کے ساتھ وقت گزارو تنہائی کا وقت, اس کے بعد واپس جا سکتی ہو, اس کے بغیر نہیں. غرض یہ کہ اس وقت جب کسی مرد نے تینوں طلاق استعمال کر دی اور اس میں غلطی عورت کی تھی یا شوہر کی یا دونوں کی, اور اب وہ کہتے ہیں ہم پھر دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں, اسلام کہتا ہے تم کو سزا لگنی ہے, اور وہ سزا دونوں کو لگے گی. کیا سزا؟ اس عورت کا پہلے کسی اور مرد سے نکاح ہونے دو, اور وہاں نکاح ہونے کے بعد پھر جب وہاں ہم بستری بھی ہو جائے گی پھر وہاں طلاق ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر تمہارا نکاح آپس میں جز ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. کہاں ہے یہ؟ قرآن کریم میں فَإِن طَلَّقَهَا, اگر کسی شخص نے تیسری طلاق بھی بیوی کو دے دی فلا تحلله, اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی ہے, حتیٰ تنکح زوجاً غیرہ, یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرنا. ایک اسی لیے نکاح کرتے وقت بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہے وہ اس لڑکے کو سمجھانا ہے, بھائی آپ کو زندگی بھر کے لیے سہارا مل گیا ابھی بیوی, تو کس کس چیز سے تمہارے یہ نکاح میں اثر پڑ جائے گا یہ سیکھو پہلے. 1% مرد بھی سیکھنے کو تیار نہیں, اس کو فکر ہی نہیں کہ اگر چھوٹا سا جاب بھی مل گیا تو ٹریننگ تو اس کی کریں گے نا, مجھے وہاں کرنا کیا کیا ہے اور کس چیز سے میں باہر ہو جاؤں گا, سروس رول کیا ہیں, کہیں ایسا نہ میں ایسی غلطی کر جاؤں گا کل تو مجھے سسپینڈ کر دیں گے. ٹھیک اسی طرح سے نکاح کر رہا ہے لیکن یہ ایک نہ کوئی سفر پڑھنے کو تیار, نہ کوئی مسئلہ پوچھنے کو تیار ہے, کن کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ رہا ہے. ابھی رمضان میں ایسا مسئلہ کہنے لگا جی بڑی غلطی ہو گئی, کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ ہم نے دن میں آپس میں وہ ملاقات کر روزے سے تھے, کہ جی اب رکھو تم بھی دو مہینے کے روزے اور بیوی کو دو مہینے کے روزے رکھو. ہے یہ بڑا مشکل, اب کیا بولو ڈاکٹر اگر ویری اتکن چکا رو. اسی طرح سے حدیث میں یہی ہے کہ جس نے رمضان کی حالت میں دن میں اپنی بیوی کی ہے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بھی طریقہ ڈالی تو دو مہینے کے روزے رکھنا. تین بچوں کے بعد 40 سالہ نوجوان عزیز خورشید احمد کرمانی دہلی کے ہسپتال میں زیر علاج ہے, دائمی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائیں. اللہم قدر له الصحت و اللہم قدر له الصحت, اللہم قدر له الصحت یا ارحم الراحمین. اللہم قدر الصحت لجميع مرضى المسلمين, اللہم قدر الصحت لجميع مرضى المسلمين یا ارحم الراحمین برحمتك. کیا میت کو غسل دینے پر غسل کرنے والے پر غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ کیا میت کو دفن کرنے سے نیا وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے میت کو غسل دینے والے پر دوسرا غسل لازم نہیں ہے, البتہ حدیثوں میں ترغیب دی گئی ہے اس کو چاہیے کہ دوبارہ غسل کر, یہ ترغیب اس کو کہتے ہیں مستحب. تو ترغیب کے طور پر کہ وہ اپنا غسل کرے تو بہت اچھا, اور نہیں کرے گا تو بالکل لازم نہیں ہے. جس حدیث میں یہ لکھا ہے اس کو چاہیے غسل کرنا, وہ مستحب کے درجے میں ہے, لازم کے درجے میں نہیں ہے, لازم کے درجے میں نہیں, مستحب کے درجے میں ہے. حدیثوں میں ایک مستقل بحث آتی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم دے دیتے ہیں تو یہ حکم کب لازم ہو جاتا ہے اور کب حکم ہونے کے بعد بھی لازم نہیں ہوتا, یہ فیصلہ عام آدمی نہیں کر سکتا. عام آدمی کیا, یہ تو جو بڑے بڑے امام فقہ ہیں وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ حکم حضور نے دیا, حکم الفاظ حکم کے ہیں مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, بس میں مثال بتاتا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے بعد تولیہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک حدیث میں ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نے وضو کیا, ایک آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک نے حضرت کپڑا اس طرح وضو فرمایا نہیں, پتہ چلا شاید جائز نہیں ہوگا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے گھر میں مستقل ایک کپڑا تھا, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی کپڑے سے وضو کرنے کے بعد بدن پوچھ لیا کرتے تھے؟ اب اس حدیث کو مانیں یا اس کو مانیں, اس سے پتہ چلا ناجائز, اس سے پتہ چلا جائز, فیصلہ کون کرے گا؟ امام فیصلہ کر دیتا, اس لیے امام ماننے لازم ہے, اس کے بغیر چارہ کاری نہیں. تو جو بھائی یہ کہتا ہے امام شمام کچھ نہیں ہے, وہ امام شمام ان اماموں کو چھوڑ دیجئے, دوسرے کسی کو امام ماننا پڑے گا, اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں. جب آپ میڈیکل خود نہیں جانتے اور صاحب کہتے ہیں بچوں کہاں ڈاکٹر شاٹر مانا, ٹھیک, دوائی کیسے لیں گے آپ کو؟ لاسٹ میں کیا کرنا پڑے گا, وہ جو میڈیکیٹ ہے نا وہ دوائیوں میں اسی کو ڈاکٹر ماننا پڑے گا. تو بڑے ڈاکٹروں کو تو انکار کر کے بعد میں یہاں گرنا پڑے گا کہ تو ہی کہیں دوا. بہرحال غسل کرنے والا, غسل دینے والے شخص پر غسل کرنا لازم نہیں ہے, اور سوچنے کی بات ہے اگر یہاں کشمیر میں غسل دینے والے پر غسل دینا لازم ہو گیا تو ویسے بھی غسل دینے والے ملتے نہیں اب, تو کل کو لوگ کہیں گے ہے دماغ غسل مگر پچھا نہ پاؤں یا تیر مجھ کچھ کہیں,
صحیح
تو مشکل پیدا ہو جائے گی, اس لیے لازم نہیں ہے. فضائل اعمال کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اب ہم تو اتنے بڑے نہیں ہیں اونچی درجے کے رائے کے, میں اتنی بات عرض کرتا ہوں, حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی اپنے زمانے میں پورے عالم کے ممتاز ترین مصنف مانے گئے, پورے عالم جہاں تک کہ جامع اظہر کی جامع مسجد میں مولانا علی میاں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے کتاب اٹھا کر کتاب سنانی شروع کی, اور وہ کہتا ہے عالم اسلام کے علامہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی اس کتاب سے اقتباس سنیے, اس کو نہیں معلوم ہے مولانا علی میاں بیٹھے ہوئے. مولانا علی میاں حیران ہو گئے کہ میری کتاب ماذا خطر العالم بانحطاط المسلمین جامع اظہر میں پڑھی جا رہی ہے میرے سامنے, اور اگر میں کہوں گا میں ہوں علی میاں تو یہ کہیں گے بٹ گیا کیا ہے نیر. مولانا علی میاں صاحب وہ خانہ کعبہ میں مولانا علی میاں نماز میں ہیں, جمعہ کا دن ہے, امام کعبہ خطبہ پڑھ رہے ہیں, اس خطبے میں اس نے ایک بات کہی اور کہا کہتے کہتے اس نے کہا ہاکذا قال العلام الکبیر شیخ ابو الحسن علی النظری. مولانا علی میاں کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور حیران ہونے کے بعد بے دھڑک میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, یا اللہ میں وہ انسان ہوں جس کا حوالہ خانہ کعبہ سے نصب ہو رہا ہے, جس کو کور کیا جا رہا ہے وہاں سے, وہ تھے مولانا علی میاں. انہوں نے کہا, مولانا علی میاں نے کہا, فضائل اعمال جیسی کتاب 1400 سال کی تاریخ میں میری نظر سے نہیں گزری.
اللہ اکبر,
یہ ان کی رائے, مگر 1400 سال کی تاریخ میں تو بخاری بھی ہے, مسلم بھی ہے, ایسی ایسی عجیب عجیب کتابیں ہیں. اللہ, یہ کیا کہا انہوں نے, اس کی ڈیٹیل سمجھنی ہو اس کے بعد پتا چلے گا کیا ہے. وہ حدیثیں جب لکھی جاتی ہیں تو اس کو پہلے محدث کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں حدیث کی کون سی قسم والی کتاب لکھوں, کون سی قسم. حدیث کی کتابوں کی قسمیں الگ الگ ہیں, ان قسموں میں ایک قسم ایسی ہے جیسے قسمیں میں مختصر بتاتا ہوں, ایک قسم اس کو کہتے ہیں جامعہ, ایک قسم اس کو کہتے ہیں سنن, ایک قسم اس کو کہتے ہیں مسند, ایک قسم کو کہتے ہیں معجم, ایک قسم کو کہتے ہیں جز, ایک قسم مختصر الگ, انہی قسموں سے ایک قسم اس کو کہتے ہیں الترغیب. وہ احادیث کی کتاب میں لکھوں گا جس میں مسلمان کو اعمال کی ترغیب دی جائے اور برے اعمال سے بچنے کی حدیث سنائی جائے, اس کو کہتے ہیں ترغیب و ترغیب. اس قسم کے متعلق بھی ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. اس قسم میں سب سے زیادہ مؤثر کتاب فضائل اعمال, یہ مولانا علی میاں کہہ رہے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد پھر اس میں ضعیف حدیثیں ہیں, بالکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ضعیف حدیث تو ترمذی میں بھی ہے, ضعیف حدیث ابو داؤد میں ہے, ضعیف حدیث تو نسائی میں ہے, ضعیف حدیث تو جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں ہیں, حتیٰ کہ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ بخاری میں بھی ضعیف حدیث ہے. تو اب نیز یہ تصور جو پھیل گیا پھیلا گیا تھا, ضعیف حدیث عمل نہیں کرنا ہوتا, سراسر جاہلانہ بات ہے, سراسر جاہلانہ بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں, نیچے کو کوئی آدمی آ کر کے کمزور ذہن والا ہوگا تو کہتے صاحب یہ کمزور ذہن والا ہے, سزا دیں گے ہم حدیث کو, ہم ہی چھوڑ دیں گے. یہ تو سراسر غلط بات ہے. جن محدثین نے حدیثوں کے بارے میں فیصلہ کیا یہ حدیث ضعیف ہے, انہی محدثین سے پوچھنا ہوتا ہے حضرت اس ضعیف کا کرنا کیا ہوتا ہے, وہی کہتے ہیں اس ضعیف حدیث کو پڑھو اور یہ دیکھو یہ کون سے شعبۂ زندگی سے متعلق ہے, کیونکہ ہم کو تو نہیں پتا چل شعبۂ زندگی کیا ہوتا ہے. کہنے لگا دیکھو شعبۂ زندگی ایک وہ ہوتا ہے جس میں تمہیں صرف ترغیب دی جائے گی یہ کام کرو. مثلا میں بتا دیتا ہوں, ایک حدیث ہے اس میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا, جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہا اور آفتاب نکلنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اس کو ایک
عمرہ
مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث ہے, ضعیف ہے کہ بالکل ضعیف ہے. اب عمل کریں اس پر کہ ضرور کریں, نتیجہ کیا نکلے گا, کہ نتیجہ نکلے گا آپ کو نماز کا ثواب بہرحال مل جائے گا. جی ضعیف حدیث ہے کہ ضعیف کے باوجود ملے گا, کیوں ملے گا, کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہیں گے میرے نبی کی بات ضعیف کی لہٰذا تم نے دو رکعت نماز پڑھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ تو نہیں اللہ کہے. لیکن فرض کیجئے اگر دوسری حدیث آ گئی, کون سی والی حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشراق کی نماز 3 رکعت پڑھو اور وہ ضعیف ہو تو اسے ایسا بھی اس حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے. کیوں؟ قانون کے لیے ضعیف حدیث کام نہیں کرتی ہے, فضائل کے لیے ضعیف حدیث کام کر جاتی ہے. یہ ہے مطلب. غرض یہ کہ جتنی احادیث فضائل اعمال میں ہیں ان تمام احادیث کا نشانہ کیا ہے, فضائل اعمال کا ہدف یہ ہے کہ آدمی نمازی بن جائے, فضائل رمضان کا ہدف یہ ہے کہ آدمی صحیح روزے دار بن جائے, فضائل قرآن کا نشانہ یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق قرآن سے جڑ جائے, فضائل صدقہ کا ہدف یہ ہے کہ یہ صدقہ دینے والا بن جائے, یہ ہے ہدف اس کا. اس میں وہ ضعیف حدیث سے لائیں گے, کبھی حدیث سے لائیں گے تاکہ آپ نمازی بن جائیں. ٹھیک, فرض کیجئے میں آپ کو اس کی مثال جو سمجھا سکتا ہوں وہ یہ حدیث میں ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی حدیثیں سنائی گئی نماز کے بارے میں بار بار سنائی گئی کوئی اثر نہیں ہوا, اب ہم نے حدیث سنائی, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا وہ 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلے گا. وہ گھبرا گیا, 2,88,00,000 برس میں کیا بہن, گھبرا کر کے اس نے کہا میں تو پڑھوں گا, اور بار بار اس کا آ رہا ہے میں 2,88,00,000 برس جہنم میں جلوں گا. ٹھیک, اب آپ کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے, وہ کہے گا بہت اچھا تھا پھر تو میں بچ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کے نتیجے میں اس کے دل میں جو جذبہ ابھر گیا تھا نمازی بننے کا اس کو آپ نے ڈائنامٹ کر دیا, فلسفہ سنایا حدیث ضعیف, واقعی ضعیف حدیث ہے, اس میں کوئی شک نہیں یہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک, لیکن اس ضعیف حدیث سے کسی مسلمان کے اندر اگر جذبہ ابھر گیا تو جذبہ ابھرنے کی بنا پر یہ ہے وہ فرق. اس لیے فضائل اعمال میں ضرور ضعیف حدیثیں ہیں, لیکن جناب فضائل اعمال کا نہیں, ترمذی میں اتنی حدیثیں ضعیف ہیں. میں مثال بتاتا ہوں, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا خوب, جس نے اذان پڑھی اقامت وہی پڑھے گا, یہ بیان پر تکبیر کو پڑھی سوئی, یہ حدیث میں ہے. من اذن فهو یقیم, حدیث موجود ہے, فوراً اس نے لکھا ہے حدیث ضعیف ہے, پھر لکھا عمل اسی پر کرو, حدیث لکھی پھر لکھا ضعیف, پھر کہا عمل اسی پر کرو, ترمذی میں دونوں باتیں موجود ہیں. اب ہم کہیں گے صاحب یہ ضعیف حدیث ہیں, امام ترمذی سے تھوڑے کہہ سکیں گے ضعیف حدیث ہے, وہ تو محدثین کے چوٹی پر ہیں, امام بخاری کا شاگرد خاص ہے, اور امام بخاری کہا کرتے تھے کہ یہ ایسا قابل انسان ہے کہ مجھے اس کا شاگرد ہونا چاہیے. اب امام ترمذی کے بارے میں کہا ٹھیک, اور امام ترمذی نے کہا امام بخاری سے حضرت ایک حدیث فلاں آپ کو, کہا نہیں میں نے مجھے نہیں معلوم ہے وہ, کہا مجھے معلوم ہے. تو امام بخاری نے کہا آپ مجھے وہ حدیث سنائیں, اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری ایک حدیث میں امام ترمذی کا شاگرد ہے. تو وہ ایسا انسان, وہ حدیث نقل کرے گا پھر ضعیف کہے گا, فوراً کہے گا اس پر عمل بھی کرو, حدیث نقل کرے گا پھر کہے گا اس میں نقص یہ ہے, اور اس کے بعد کہے گا امام شافعی نے اس پر عمل کیا, امام فلاں نے عمل کیا, امام احمد بن حنبل نے اسی پر عمل کیا, فلاں نے حدیث میں ہے لا وضو لمن لم یسمی, اس آدمی کا وضو ہی صحیح نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. کہہ گیا میں آج کے بعد ضرور بسم اللہ پڑھوں گا. اب جب بھی وضو کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کرتا ہے وضو, تو کیا کیا اس نے, اپنے وضو کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا معمول بنا دیا. اس کے بعد ایک صاحب آیا, کہنے لگا آپ کو معلوم ہے یہ حدیث ضعیف ہے, کہنے لگا اچھا ٹینشن ضروری عمل کروں, تو کیا چھوڑوایا آپ نے, نیک عمل سے محروم کر دیا, واقعی لا وضو لمن لم یسمی حدیث ضعیف ہے, اور یہ کہہ کر کے آپ اس کو محروم کر گئے عمل سے. ٹھیک, بہرحال یہ ضعیف حدیثوں کا جھگڑا یہی, اگر کسی آدمی نے ایک سال پہلے کورٹ میرج کر لیا ہو, اب اس کے گھر والے اس کی شادی کے لیے راضی ہو گئے, اس کو دوبارہ نکاح پڑھنا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو کورٹ میرج یہ سخت ترین جرم ٹھیک, ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے, خود تعلقات بالکل نہیں, سیدھے میرے والدین کے لیے لازم ہے کہ اپنے بیٹے کی رضامندی کا ضرور خیال رکھیں, ان اپنے بیٹے کو مطمئن کریں, اس کو اجازت دیں وہ دیکھ سکتا ہے, لیکن وہ لڑکے کے والدین وہ بیٹھے ہیں تمن کیا آتے ہیں, اس میں پرسنل مسئلہ تو ہرگز ایسا نہ کریں, اس کے بہت برے نقصانات نکلتے ہیں, بہت برے نقصانات ہوتے ہیں. اب جس صاحب نے یہ کیا ہے, انہوں نے وہ جو نکاح پڑھا ہے, تو اب دوسرا نکاح پڑھنا شرعاً تو درست نہیں, لازم نہیں, لیکن اگر وہ پردے میں ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور صرف دکھانے کے لیے کہیں گے ہم دوبارہ نکاح پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں دوبارہ نکاح, لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس پہلے والے نکاح میں جتنا مہر رکھا ہے اتنا ہی مہر رکھنا ہوگا, اس سے کمی زیادتی نہیں کر سکتے, بس اتنا ہی فرق ہے. آج کے نوجوان فحشگاہوں میں پھنسے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ حل نمبر ایک, فحش جگہیں فحش چیزوں سے کلی طور پر اجتناب کریں, ایسی میگزینیں ہرگز نہ لائیں جن میں فحش تصویریں, کیسٹیں ہرگز نہ سنیں, ٹی وی بالکل ترک کر دیں, اپنے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو صرف اپنے سلیبس کے دائرے میں رہیں, اور اگر آپ پڑھ کر کے باہر نکل آئے ہیں, چاہے آپ ملازمت کر رہے ہیں چاہے دکان پر جا رہے ہیں, تو وہاں اجنبی لڑکیوں سے ملنے سے پورا پرہیز کریں, پوری طرح سے یہ رکھیں کہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ امانت ہیں خدا کی, میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا, اور اگر اجنبی لڑکی کو پر نظر جا رہی ہے تو فوراً یہ تصور کریں کہ ایسے ہی جیسی میری بہن ہے. ٹھیک, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اچھے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں, جن لڑکوں کی کہیں اشتباہیاں چل رہی ہیں ان کی کہانیاں ہرگز نہ سنیں, بلکہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں رکھنا ہے, ہر بزے کو دیکھ کر خبردار ہم پکڑتا ہے, اس کے اثرات ضرور آپ پر آئیں گے, ہرگز اس کے قصے نہیں پڑھنے ہیں. ٹھیک, یہ جو لو قصے ہیں یہ سارے خرافات کے قصے ہیں اور زہر کے قصے ہیں, ان کو ہرگز نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کریں, اور روز کہیں یا اللہ اس پر چاروں طرف سے گندگی پھیل رہی ہے, میں ارادہ کیے ہوئے ہوں اس گندگی سے بچ جاؤں گا, یہ جب کریں گے آپ ایک ٹریک پر چلنا شروع ہو جائیں گے, آگے جب کہیں رکاوٹ بیچ میں آئے گی تو پوچھتے رہیے, ان شاء اللہ تعالیٰ مدد کرنا. آمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم و شفینا و محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم انکا حمد مجید یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذل جود والکرم یا ذل فضل والعطا یا ذل من والاحسان. یا اللہ ہمارے ایمان کی, ہمارے اعمال کی, ہمارے دین کی, ہماری ہدایت کی حفاظت کا تو فیصلہ فرما, اور ہم کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما, اس کو نقصان پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے والدین زندہ ہیں, ان کو دین پر قائم فرما, دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے دوست اور احباب ایک ایک بھائی کے دین کے اعمال کی اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام معاملات کو آسان فرما, تمام رکاوٹیں دور فرما, تمام مشکلات حل فرما. یا اللہ تمام مشکلات حل فرما. یا اللہ کہیں بولنے میں غلطی ہو تو معاف فرما. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے گمراہی پھیل جائے. یا اللہ ہم کو گمراہی پھیلانے سے بچا. یا اللہ دین کی سچی ترجمانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے دین کو حق بولنا نصیب فرما. یا اللہ قوت اسلام کو نصیب فرما. یا اللہ آج کے مسلمانوں کے تک دین پہنچانے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ صلاحیتیں سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہر مسلمان کے دین کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمان جس تباہی میں ہیں اپنوں کی وجہ سے بھی دشمنوں کی وجہ سے سب تیرے سامنے ہیں. یا اللہ اب مسلمانوں کے حال کو درست فرما دے, مسلمانوں کو دین کی طرف پلٹا دے, اور جو مظالم ان پر ہو رہے ہیں ان ظالموں کو یا تو ہدایت نصیب فرما یا ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ یا ہدایت نصیب فرما یا ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ جس طرح سے یہود و نصارہ دین اسلام کے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں اور کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی یا اللہ انہی کی بولی بول رہے ہیں, وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یا اللہ ان کو شعور و سمجھ و بصیرت نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین دین کے احیاء کے فیصلے فرما, دین کی اشاعت کے فیصلے فرما, نصرتوں کے نزول کے فیصلے فرما. جس بھائی کے دل میں جو تمنائیں جو حاجتیں ہیں ہر بھائی کی ہر دل کی تمنا پوری فرما دے, ہر حاجت پوری فرما دے. اللہ تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.